وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں جمعرات کی شب کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعرات کی سپہر کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان۔
افغانستان کلدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ کو حوالے کرے، پاکستانی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا مطالبہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں
اقتصادی راہداری منصوبے کے ثمرات تمام صوبوں کے لیے یکساں ہوں گے، خدشات دور کرنے کے لیے ورکنگ گروپ قائم کرنے پر اتفاق۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں شام میں القاعدہ کی شاخ کے سربراہ نے کہا ہے کہ ان کے گروپ کی تمام تر توجہ بشار الاسد کی شکست پر ہے اور وہ مغربی ملکوں کے خلاف حملوں کا آغاز نہیں کر رہا۔ اور فٹ بال کی نگرانی کرنے والے ادارے فیفا کے مالی سرپرستوں نے ادارے کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ اپنے اندر تبدیلیاں کرے، جبکہ علاقائی تنظیمیں اپنے لیڈروں کے بارے میں بحث کر رہی ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان نے افغانستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسلام آباد کو مطلوب طالبان تحریک کے سربراہ ملا فضل اللہ کو گرفتار کر کے اس کے حوالے کرے۔ طالبان جنگجو لیڈر کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر پناہ لیے ہوئے ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے افغانستان کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شدت پسند کمانڈر ملا فضل اللہ کو پاکستان کے حوالے کرے۔ پاکستان کے عسکری کمانڈر یہ کہتے رہے ہیں کہ کلدم تحریک طالبان پاکستان کا سربراہ ملا فضل اللہ افغانستان میں روپوش ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے امور داخلہ کے چیئرمین رحمان ملک نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جمعرات کو کمیٹی کے اجلاس میں متفقہ طور پر افغان حکومت سے ملا فضل اللہ کی حوالگی کا مطالبہ کیا گیا۔
مولانا فضل اللہ ہے، اس کو پاکستان کے حوالے کیا جائے، کیونکہ اس نے خود کلیم کیا تھا کہ جو پشاور کے پبلک اسکول پہ ٹیررسٹ اٹیک تھا یہ انہوں نے کروایا تھا، اس نے کروایا تھا، تو اس کے پاس کوئی جواز نہیں رہتا کہ وہ افغانستان میں رہے۔ تو اس لیے یہ مطالبہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی جو آج انٹیریئر کی ہے سینٹ پہ، اس نے یہ فیصلہ کیا تھا اور وہ ہم نے وہاں پہ اسٹیٹمنٹ بھی دی کہ یہ ٹیررسٹ ہمارے حوالے ہونے چاہیے۔
واضح رہے کہ پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کی ذمہ داری کلدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی تھی اور اس بارے میں ملا فضل اللہ نے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا تھا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے امور داخلہ کے چیئرمین رحمان ملک نے کہا کہ اس سلسلے میں افغان حکومت کو پاکستان سے بھرپور تعاون کرنا چاہیے۔
پاکستان اس وقت خطرات میں گرا ہوا ہے، چیلنجز بھی بہت ہیں، اور چیلنجز جس طرف کے ہیں اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارا اسکول کا واقعہ جس میں ہمارے بہت سارے بچے شہید ہو گئے، اور اس ایکشن نے جو ٹیررسٹ نے لیا تھا پوری قوم اس پہ یکجا ہو گئی، اور اس کا کلیم کس نے کیا؟ فضل اللہ نے۔ اگر فضل اللہ کلیم کرتا ہے اس کو، اور فضل اللہ پھر بھی آرام کی زندگی، مزے کی زندگی افغانستان میں گزارتا ہے، اگر تو وہ نوٹس میں ہے حکومت افغانستان کی، تو اس کو فوراً دینا چاہیے ہمیں۔ اگر نہیں ہے تو اس کو ٹریس کرنا چاہیے، حکومت سے کوئی چیز باہر نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم نے بھی بہت دفعہ کوشش کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت بھی کوشش کر رہی ہے، ہماری ملٹری لیڈرشپ، ہماری سیولین لیڈرشپ سب وہاں گئے، بیسیکلی ریکویسٹ کوآپریشن کی تھی۔ تو ریکویسٹ میں اگر کوآپریشن کی بات کرتے ہیں تو لہٰذا اس کو حوالے کرنا ایک عین فرض بن جاتا ہے ایک ہمسایہ ملک کا، اور وہ ملک جس کے ساتھ مل کے ہم جنگ لڑ رہے ہیں۔
حال ہی میں امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے ملا فضل اللہ کو عالمی دہشت گرد قرار دیا گیا، جبکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کمیٹی بھی ملا فضل اللہ کو ان افراد کی فہرست میں شامل کر چکی ہے جن پر بین الاقوامی پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ 2013 میں حکیم اللہ محسود کی ایک امریکی ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد فضل اللہ کو تحریک طالبان پاکستان کا سربراہ چنا گیا تھا۔ ملا فضل اللہ کی واپسی کے لیے پاکستانی حکومت بھی افغان قیادت سے بات چیت کر چکی ہے۔ پاکستان اور افغانستان تعلقات میں حالیہ مہینوں میں بہتری آئی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے چین کے ساتھ مجوزہ اقتصادی راہداری اکنامک کوریڈور پر سیاسی جماعتوں کے تحفظات دور کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کوریڈور جنوبی اور شمالی علاقوں سے ملحق دو راستوں پر مبنی ہے جس سے تمام سیاسی جماعتوں کے اعتراضات دور ہو جانے چاہئیں۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر جنوبی روٹ پہلے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ چھوٹے صوبوں نے اس راہداری کے رستے پر اعتراض اٹھائے تھے کہ اس سے صرف پنجاب ہی کو فائدہ پہنچے گا۔ اس بارے میں تفصیلات سنتے ہیں اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
وزیراعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے پر صوبوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے ایک ورکنگ گروپ تشکیل دیا جا رہا ہے، جبکہ ملک کی تمام سیاسی جماعتوں نے اس منصوبے کی حمایت اور عملی تعاون کا اعادہ کیا ہے۔ یہ بات انہوں نے ملکی تاریخ کے ایک بڑے اقتصادی منصوبے پر مختلف سیاسی جماعتوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کے جمعرات کو اسلام آباد میں منعقدہ دوسرے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اس منصوبے کے تحت چین کے شہر کاشغر سے پاکستان کے ساحلی شہر گوادر تک مواصلات، بنیادی ڈھانچے اور صنعتوں کا ایک جال بچھایا جائے گا، لیکن چھوٹے صوبوں کی بعض سیاسی جماعتوں کی طرف سے یہ کہہ کر اس پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس میں زیادہ فائدہ پنجاب کو پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تاہم وزیراعظم نے ایک بار پھر اس تاثر کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے کا فائدہ چاروں صوبوں کو مساوی طور پر ہوگا۔
ملک کے تمام صوبوں اور علاقوں کو بلا امتیاز شریک کیا جائے گا انشاءاللہ، اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ اس پر عمل درآمد کے ذریعے مساویانہ ترقی کے عمل کو فروغ دیا جائے۔ ہم نے اس بات کا بھی اعادہ کیا ہے کہ خنجراب سے گوادر کی راہداری میں مغربی الائنمنٹ کو ترجیحی بنیادوں پر سب سے پہلے مکمل کیا جائے گا، اور حسن ابدال، میاں والی، ڈیرہ اسماعیل خان، یوب، کوئٹہ، کلات، ناگ، بسیما، پنجگور اور تربت کے ذریعے گوادر سے ملایا جائے گا۔ اس کے لیے مغل کوٹ، ڈیرہ اسماعیل خان سیکشن پر کام کا فوری آغاز کیا جائے گا۔
قوم پرست جماعت عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے اس منصوبے کے مجوزہ روٹ میں مبینہ تبدیلی کی بنا پر اس کی سخت مخالفت دیکھنے میں آ رہی تھی۔ اس جماعت کے سربراہ اسفند یارولی نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا،
فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنے گی جس میں ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کے نمائندے بیٹھیں گے، صوبوں کو اعتماد میں لیتے ہوئے وہ پھر فیصلہ کریں گے کہ کتنے زونز کدھر بنیں گے اور کدھر کتنے زونز نہیں بنیں گے۔ وہ فیصلہ چھوڑ دیا ہم نے پارلیمنٹری پارٹی، اس میں پی این ڈی میں بھی ورکنگ گروپ بن رہا ہے، ایک پی این ڈی میں بھی بنے گا جس میں سب صوبوں کے نمائندے ہوں گے اور سب مل کے آگے انشاءاللہ چلیں گے۔
حکومت یہ کہتی آئی ہے کہ اس اقتصادی راہداری کے منصوبے کے روٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی، اور چونکہ چین اس میں سرمایہ کاری کر رہا ہے لہٰذا ان کے عہدیداروں کی مشاورت سے جو منصوبے جلد پایا تکمیل کو پہنچ سکتے ہیں پہلے ان پر کام شروع کیا جا رہا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے جمعرات کے روز امید ظاہر کی کہ ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں عالمی طاقتوں کے ساتھ حتمی معاہدہ مناسب وقت کے اندر طے پا جائے گا، لیکن اپنے یونان کے دورے میں ظریف نے یہ بھی کہا کہ اگر بہت زیادہ مطالبات کیے گئے تو معاہدہ مشکل ہے۔ ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان حتمی معاہدے کے لیے 30 جون تک کی مہلت ہے، اور اپریل میں ان کے درمیان معاہدے کے بنیادی ڈھانچے پر اتفاق ہو گیا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جیف راٹکے نے بدھ کے روز کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی 30 جون کی حتمی تاریخ پر قائم ہیں اور اس میں توسیع کے لیے غور نہیں کر رہے۔ جیف راٹکے کا کہنا تھا،
We're not contemplating an extension beyond June 30th. Again, we're united among
ہم 30 جون کی تاریخ میں توسیع کے بارے میں سوچ بچار نہیں کر رہے۔ ہم 6 ملک اس پر متحد ہوئے کہ جون کے اواخر تک حتمی معاہدہ طے پا جائے گا، لیکن ایران کے چوٹی کے جوہری مذاکرات کار نے بدھ کے روز کہا کہ بات چیت حتمی تاریخ سے آگے جا سکتی ہے۔ امریکہ اور سوئٹزرلینڈ کی جانب سے بڑے پیمانے پر بدعنوانی کی تحقیقات کے بعد اسپانسرز نے فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا سے تبدیلیاں کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ اس کی علاقائی فیڈریشن اس کے سربراہ کے مستقبل پر بحث کر رہی ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات شہناز نفیس کی زبانی۔
کریڈٹ کارڈ کمپنی ویزا نے کہا ہے کہ اصلاحات کی عدم موجودگی میں کمپنی فیفا کی اسپانسرشپ کا اثر نو جائزہ لیں گی۔ یہ الزامات فیفا کے نئے صدر کے چناؤ کے لیے ہونے والے انتخابات سے ایک دن پہلے سامنے آئے ہیں۔ فیفا کے 14 حالیہ اور سابق عہدیداروں کے خلاف بدعنوانی کے الزامات کے بعد کیا فیفا کے صدر سیپ بلیٹر کو اپنے عہدے سے مستعفی ہونا چاہیے یا نہیں، اس سے متعلق ملا جلا ردعمل سامنے آ رہا ہے۔ دوسری جانب فیفا کے صدر نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو افراد غلط طرز عمل میں ملوث ہیں انہیں اس کھیل سے باہر نکال دیا جائے گا۔ بلیٹر ان عہدیداروں کی فہرست میں شامل نہیں ہیں جن پر بدھ کو فردی جرم عائد کی گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بلیٹر جمعے کو ہونے والے انتخابات جیت کر ایک دفعہ پھر فیفا کے صدر منتخب ہو سکتے ہیں۔ بعض صحافیوں کا جو عالمی فٹ بال کھیلوں کی کوریج کرتے رہے ہیں خیال ہے کہ ان الزامات کا تعلق فیفا کے اگلے صدر کے انتخاب سے متعلق الیکشن سے ہے۔ ایک سپورٹس رپورٹر یوسف سمن کے الفاظ،
ان لوگ دونوں یہ ان لوگوں کی دورشد جمعہ دعی دون تو لوگ دورنا یہ گدومیا ہے۔
بدعنوانی کے الزامات کو محض اس لیے سامنے لایا گیا ہے تاکہ فیفا کے نئے صدر کے چناؤ کے لیے جمعے کو ہونے والے الیکشن کو متاثر کیا جا سکے۔ ہم اس کو روس اور قطر کے لیے خطرے کے طور پر بھی دیکھتے ہیں جنہوں نے 2018 اور 2022 کے فٹ بال عالمی کپ کی میزبانی کرنی ہے۔ بدھ کے روز امریکی اٹارنی جنرل لوریٹا لنچ نے کہا ہے کہ فیفا کے 14 موجودہ اور سابق اعلی عہدیداروں کے خلاف فردی جرم میں غیر قانونی سرگرمیاں، وائر فراڈ اور منی لانڈرنگ کے الزامات شامل ہیں۔ اس میں یہ الزامات بھی شامل ہیں کہ سپورٹس میڈیا کے افسران نے ٹورنامنٹوں کے مارکیٹنگ حقوق حاصل کرنے کے لیے $15 کروڑ ادا کیے یا اس پر رضامندی کا اظہار کیا۔ فٹ بال کے بعد شائقین کا کہنا ہے کہ فیفا کے عہدیداروں کے خلاف یہ الزامات ان کے لیے حیرت کا باعث نہیں ہے۔
This is something that's been brewing for a long time. It is not surprising. Anyone who has even had a casual interest in football, soccer,
knows لمبے عرصے سے ہو رہا ہے حیران کن نہیں ہے۔ ہر وہ فرد جو فٹ بال اور ساکر میں ذرا بھی دلچسپی رکھتا ہو اسے پتا ہے کہ فیفا میں ہمیشہ سے بدعنوانی ہوتی رہی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی طاقتور ادارہ ہے۔ فیفا کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ الزامات ایجنسی کی ساکھ کے لیے نقصان دہ ہے، تاہم وہ فیفا میں بدعنوانی ختم کرنے کے لیے اسے ایک مثبت قدم بھی خیال کرتے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی وزیر دفاع ایشٹن کارٹر نے کہا ہے کہ امریکہ برسوں تک ایشیائی خطے میں سیکیورٹی کے معاملات میں مرکزی طاقت رہے گا۔ انہوں نے چین سے مطالبہ کیا کہ وہ جنوبی بحیرہ چین میں جزیرے کی تعمیر فوری طور پر روک دے۔ اس بارے میں سعدیہ اسد سے تفصیلات۔
کارٹر نے بدھ کے روز ہوائی کے پرل ہاربر کے دورے کے دوران کہا کہ چین سمیت تمام ایشیائی ممالک کو جزائر کے تنازع سے باز رہنا چاہیے۔
We want a peaceful resolution of all disputes and an immediate and lasting halt to land reclamation۔
کارٹر کہہ رہے تھے کہ ہم اس تنازع کا پرامن حل چاہتے ہیں اور تمام دعوے داروں کی جانب سے زمینی دعووں کا فوری اور پائیدار خاتمہ چاہتے ہیں، اور ہم مستقبل میں بھی تنازعات کے فوجی رخ اختیار کرنے کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے امریکی وزیر دفاع ایشٹن کارٹر کے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جہاں کہیں بھی بین الاقوامی قوانین اجازت دیں گے امریکہ وہاں پرواز اور سمندری سفر جاری رکھے گا۔ گزشتہ ہفتے چین نے ان جزائر کے قریب پرواز کرنے والے امریکی بحریہ کے ایک نگران فضائی طیارے کو علاقہ چھوڑنے کی تنبیہ کی تھی۔ پینٹاگون کا کہنا تھا کہ طیارہ بین الاقوامی پانیوں پر پرواز کر رہا تھا اور اس نے وہاں سے نکل جانے سے انکار کر دیا تھا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
عالمی ادارہ برائے محنت کا کہنا ہے کہ فلسطین کی معیشت کی صورتحال اس وقت انتہائی خراب ہے۔ متنازع عرب علاقوں میں دی سچویشن آف ورکرز کے نام سے جاری کی گئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعطل کی شکار مذاکرات معیشت اور لیبر مارکیٹ کو مزید تنزلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں لیزا شلائن کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
رپورٹ کے مطابق جاری پرتشدد واقعات اور مشرقی یروشلم سمیت مغربی کنارے پر اسرائیل کی طرف سے بستیوں کی تعمیر میں مسلسل توسیع سے فلسطین کی معیشت اور محنت کش طبقے پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ آئی ایل او کے ڈائریکٹر جنرل کے مشیر خاص کیری ٹھپیولا کا کہنا ہے کہ گزشتہ 10 برسوں میں فلسطین کی معیشت اس وقت بدترین سطح کو چھو رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اقتصادی پابندیاں انتہائی خوفناک ہیں۔
At the same time, there is an increase and an increased drive for employment of Palestinians in the Israeli economy.
ساتھ ہی اسرائیلی معیشت میں فلسطینیوں کی ملازمت کی بڑی سطح پر مانگ ہے۔ جب ہم اسرائیلی معیشت اور اسرائیلی لیبر مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد اسرائیل اور ان کی بستیاں دونوں ہیں۔ ٹپیولا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بستیوں میں کام کرنے کا ماحول غیر محفوظ اور غیر یقینی ہے، تاہم وہ کہتے ہیں کہ مقبوضہ علاقوں کی نسبت اسرائیل اور اسرائیلی بستیوں میں اجرت زیادہ ہے، جو فلسطینیوں میں وہاں پر کام کرنے کے لیے تحریک کی ایک وجہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ اور مغربی کنارے پر روزگار حاصل کرنے کے امکانات کم ہیں، جہاں بے روزگاری کی سطح 27% ہو چکی ہے، جبکہ جی ڈی پی 1999 کے مقابلے میں تقریباً 30% کم ہے۔ رپورٹ کے مطابق نوجوان مردوں میں بے روزگاری کی سطح 40 اور نوجوان خواتین میں 63% ہے۔ آئی ایل او کے مطابق آبادی کا 70% ان فلسطینیوں پر مشتمل ہے جن کی عمریں 30 برس سے کم ہے، اور ان نوجوانوں کو تعلیم مکمل کرنے کے بعد روزگار حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ آئی ایل او سے منسلک کام کے ماحول میں غیر امتیازی اور مساوی حقوق کے ایک ماہر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حالات انتہائی افسوسناک ہیں۔
People cope, but there is nevertheless a potential for violence, and dire economic and social situations also contribute to instability and violence potential.
لوگ حالات پر قابو پا لیتے ہیں، تاہم اس کے باوجود تشدد کا امکان ہوتا ہے، اور پھر خراب معیشت اور معاشی صورتحال بھی عدم استحکام اور پرتشدد واقعات کا سبب بنتی ہے۔ اور یہ سب کچھ ہم مشرقی یروشلم میں دیکھ چکے ہیں، جہاں غربت کی شرح بہت زیادہ ہے، اور جہاں ہم نے بے روزگاری کے مسائل دیکھے ہیں، اور نوجوان فلسطینیوں میں بہتر روزگار تک عدم رسائی کے مسائل دیکھے ہیں۔ اس حالیہ رپورٹ کے مطابق فلسطینیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو اسرائیل کی لیبر مارکیٹ تک رسائی حاصل ہے، تاہم ایک اندازے کے مطابق 10,07,000 میں سے ایک تہائی فلسطینی اسرائیل میں غیر محفوظ حالات میں کام کر رہے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک امریکی قانون ساز کا کہنا ہے کہ امریکی کانگریس میں کیوبا پر عائد 5 اشرے پر پرانی اقتصادی پابندیاں اٹھانے کی حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات قمر عباس جعفری کی زبانی۔
ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹر ٹام اوڈال نے یہ بات ہوانہ میں کہی۔ یوڈال نے کہا کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں نے کیوبا کے بارے میں قانون سازی کے لیے کئی بلوں کی حمایت کا اظہار کیا ہے، جس میں سفری پابندیوں کو اٹھانے اور زرعی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں محدود اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ دینے سے متعلق قانون سازی بھی شامل ہے۔ لیکن اوڈال نے کہا کہ وہاں حکومت کی تبدیلی اوباما حکومت کی کیوبا کی جانب نئی پالیسی کے مقاصد میں شامل نہیں ہے۔ ان کے الفاظ،
My sense of the democracy programs, and I must tell you, I've been critical of some of them, especially the ones that try to undermine government.
جمہوریت پروگرام کے بارے میں میرا نقطہ نظر مختلف ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو پروگرام تھا اس میں سے کچھ پر مجھے اعتراض تھا، خاص طور سے اس حصے پر جس میں حکومت کو نقصان پہنچانے کے لیے کہا گیا تھا، اور میں جانتا ہوں کہ صدر کہہ چکے ہیں کہ حکومتیں تبدیل کرنا ہمارا کام نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی پالیسی ہے۔ اوڈال 4 ڈیموکریٹک قانون سازوں کا ایک وفد دے کر حوالہ گئے ہیں، جہاں انہوں نے کیوبا کے عہدیداروں اور نجی شہریوں سے گفتگو کی۔ وفد میں شامل ایک سینیٹر منیسوٹا کے ال فرینکن نے کہا کہ کانگریس میں ایک بہت معمولی سی اکثریت ایسی ہے جسے تعزیرات اٹھانے پر اعتراض ہے۔ صدر براک اوباما نے ریپبلکن کنٹرول والی کانگریس سے پابندیاں اٹھانے کی کہا ہے، جو اس وقت عائد کی گئی تھی جب کیوبا کے انقلابی رہنما فیڈل کاسٹرو نے 1959 میں طویل عرصے سے حکومت کرنے والے عامر کو نکال کر سابق سوویت یونین کے ساتھ اتحاد کیا تھا۔ مسٹر اوباما اور کیوبا کے صدر راؤل کاسٹرو نے گزشتہ دسمبر میں اعلان کیا تھا کہ دونوں ملک معمول کے سفارتی تعلقات بحال کرنے کے لیے تیار ہیں، جو اس وقت منقطع ہو گئے تھے جب سرد جنگ اپنے عروج پر تھی۔ دونوں ملکوں کے مذاکرات کنندگان نے واشنگٹن اور ہوانا میں اپنے اپنے سفارت خانے پھر سے کھولنے کے لیے تفصیلات طے کرنے کے واسطے اس ہفتے کے اوائل میں ملاقات کی تھی۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
روہنگا اور بنگلہ دیشی مسلمانوں کا المیہ اور بہتر مستقبل کی تلاش میں پرخطر سمندری سفر صفحے اول کی خبریں بن چکا ہے، اور تھائی لینڈ اور ملائیشیا کی سرحد کے دونوں جانب جنگلوں میں واقع ان کے کیمپوں کے اطراف میں بڑے پیمانے پر قبروں کی حالیہ دریافت کی کہانی ان خبروں میں نمایاں ہے۔ بہت سی خبروں کے مطابق عہدیداروں اور تجزیہ کاروں نے کشتی میں سمندری سفر کے حوالے سے غیر قانونی انسانی تجارت اور انسانی اسمگلنگ کی اصلاحات استعمال کی ہیں۔ اس بارے میں سٹیو ہرمن کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
اگر اسے سادہ لفظوں میں بیان کیا جائے تو اسمگلنگ میں اپنی مرضی سے غیر قانونی یا خلاف ضابطہ سرحد عبور کرنے کے خواہش مند افراد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے، جبکہ انسانی تجارت کا تعلق ان لوگوں سے ہے جنہیں دھوکہ دہی یا استحصالی طریقے سے ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچایا جاتا ہے، اور اکثر اوقات اس کا تعلق انسانی غلامی سے ہوتا ہے۔ تو کیا ان بنگلہ دیشی اور روہنگیا باشندوں کا تعلق غیر قانونی انسانی تجارت یا انسانی اسمگلنگ سے بنتا ہے؟ تھائی لینڈ میں قائم انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کے سربراہ جیفری لیبوویٹس کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ سفر اختیار کرتے ہیں وہ خود کو اسمگل کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ ان کے الفاظ،
160,000 people have left since 2012 and these people have sat at dinner tables.
سن 2012 سے اب تک بنگلہ دیش اور میانمار سے 160,000 افراد نکل چکے ہیں۔ ان لوگوں نے کھانے کی میزوں پر یا چائے یا کافی کا کپ پیتے ہوئے اپنی کمیونٹی کے ارکان کے ساتھ بیٹھ کر اس بارے میں سوچ بچار کی کہ وہ کس طرح یہ سفر کر سکتے ہیں اور اس سفر کے اخراجات پوری کرنے کے لیے کافی رقم کیسے اکٹھی کر سکتے ہیں۔ لیکن انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن اور دوسرے لوگ تارکین وطن کے ساتھ بات چیت کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ سفر ان کے لیے منحوس اور بدشگون بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات اپنے ملک میں کچھ خاندان رقم کی ادائیگی نہیں کر سکتے، ان کی رقوم چوری ہو جاتی ہیں، ایجنٹ کے ساتھ کیے جانے والے انتظامات میں کوئی خرابی آ جاتی ہے، قیمتوں میں اچانک اضافہ ہو جاتا ہے۔ مسٹر لیبوویٹس کہتے ہیں،
They're put into these terrible situations where they are extorted and they're tortured and they're held in captivity.
وہ اس طرح کی خوفناک صورتحال میں گر جاتے ہیں جس میں ان سے زبردستی رقم چھین لی جاتی ہے اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور انہیں قید میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں وہ بھوک سے مر جاتے ہیں۔ اور اب قتل، جنسی زیادتی، زبردستی رقم چھین لینا، یہ سب بہت خوفناک جرائم ہیں، اور ان میں سے کچھ واقعات میں یہ غالباً غیر قانونی انسانی تجارت ہے۔ یہ الفاظ تھے مسٹر لیبوویٹس کے۔ انسانی حقوق کی ایک تنظیم فورٹیفائی رائٹس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر میتھیو سمتھ نے اوسلو فریڈم فورم سے وائس آف امریکہ کے ساتھ اسکائپ کے ذریعے گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا،
It is a situation in which human beings are being regarded as property. They're being tortured and coerced into raising money to buy their own freedom.
یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں انسانوں کو ایک جائیداد کے طور پر لیا جاتا ہے، ان پر تشدد کیا جاتا ہے اور یہ زور دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے رقم اکٹھی کریں، اور یہ ایک انتہائی استحصالی صورتحال ہے جس کا سامنا پناہ حاصل کرنے کی شدید خواہش رکھنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ اگرچہ کچھ عہدیدار انسانی تجارت کو بڑے پیمانے کی اسمگلنگ کی کاروائیوں کے پس منظر میں دیکھتے ہیں، تاہم بہت سے سرگرم کارکن، مثلاً سمتھ، سمجھتے ہیں کہ اس نیٹ ورک کو انسانوں کی تجارت کرنے والے چلاتے ہیں۔ ان کے الفاظ،
We are not suggesting that every single person who has crossed the Bay of Bengal would meet the elements of human trafficking, but these are human trafficking syndicates. ہم یہ نہیں کہتے کہ خلیج
بنگال عبور کرنے والے ہر شخص کو غیر قانونی انسانی تجارت کرنے والے عناصر کا سامنا ہوگا، لیکن یہ غیر قانونی انسانی تجارت کرنے والے گروپس ہی ہیں جو لوگوں کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جاتے ہیں، اور جب کوئی روہنگیا یا بنگلہ دیشی ان کی کشتی پر سوار ہوتا ہے تو معاہدے کی شرائط تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ الفاظ تھے مسٹر سمتھ کے۔ اس نیٹ ورک سے متعلق ملکوں نے غیر قانونی انسانی تجارت کے پہلو اور ان الزامات سے عمومی طور پر پہلو تہی کی ہوئی ہے۔ ان کی فوج، پولیس اور مقامی سطح کے عہدیدار ان واقعات میں ملوث رہے ہیں۔ تھائی لینڈ میں جہاں فوج حکومتی نظام چلاتی ہے، یہ بطور خاص ایک حساس معاملہ ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پچھلے سال انسانوں کی غیر قانونی تجارت پر اپنی سالانہ رپورٹ میں اس ملک کو اپنی کم ترین سطح پر رکھا تھا۔ جب لوگوں کو اسمگل کیا جاتا ہے تو انہیں غیر قانونی تارکین وطن سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر وہ غیر قانونی انسانی تجارت کا نشانہ بنتے ہیں تو انہیں غیر قانونی انسانی تجارت کے متاثرین میں شمار کیا جاتا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم 45 رائٹس کے سمیت کہتے ہیں کہ مقامی اور بین الاقوامی قوانین کے تحت یہ چیز انہیں انسانی حقوق کے ایک مختلف ادارے کے تحت لاتی ہے۔ ان کے الفاظ،
So this is part of the reason why we believe certain governments in the region are very hesitant to regard any of these people as victims of trafficking.
اس لیے یہ اس جواز کا حصہ ہے کہ ہم ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ خطے کی بعض حکومتیں ان لوگوں میں سے کسی کو بھی غیر قانونی تجارت کے متاثرین قرار دینے میں بہت ہچکچاہٹ سے کام لیتی ہیں، کیونکہ یہ ان سے ایک مختلف قسم کے رد عمل کا متقاضی ہوگا۔ یوں کہیے کہ انسانی حقوق کے زیادہ احترام کرنے کا رد عمل۔ یہ الفاظ تھے مسٹر سمتھ کے۔ حالیہ سرکاری بیانات کے مطابق میانمار روہنگیا مسلمانوں کے گھر یعنی ریاست راکھین چھوڑ کر جانے والوں کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے کہ انہیں سمگل کیا گیا ہے، نہ کہ ان کی غیر قانونی انسانی تجارت ہوئی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ سن 2015 کے پہلے 3 مہینوں کے دوران کمزور معاشی حیثیت رکھنے والے تارکین وطن سمیت 25,000 سے زیادہ افراد کو کشتیوں کے ذریعے بنگلہ دیش اور میانمار سے باہر لے جایا گیا ہے۔ یہ تعداد پچھلے سال کے اسی عرصے کے دوران ملک چھوڑنے والوں کے مقابلے میں 2 گنا ہے۔ تھائی لینڈ جمعے کے روز انسانی ہمدردی کے اس جاری بحران پر ایک کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے، جس میں انڈونیشیا، ملائیشیا، میانمار اور امریکہ شرکت کر رہے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ورلڈ کلاس فلم، ٹرپل ڈی، تفصیلات فکر و فن میں۔
میں ڈالوں ڈال پہ بھنگڑا، تو بھی گدا پالے، چل رنگ جما دے ہم کے بنے سبھی مت والے۔
5 جون کو ریلیز ہونے جا رہی ہے زویا اختر کی فلم دل دھڑکنے دو۔ یہ ایک فیملی ڈراما ہے جس کے بارے میں انیل کپور کا کہنا ہے کہ یہ ایک ورلڈ کلاس فلم ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس فلم میں انیل کپور سالٹ اینڈ پیپر بالوں کے ساتھ پہلی بار ایک باپ کے کردار میں نظر آ رہے ہیں۔
نوری کو لے کر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ What's so funny, huh? Is it a joke? Kabir, it's a serious matter.
वो अपना फ्यूचर मेरे साथ बनाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है।
तो फिर इंटरेस्टेड बनाओ।
लेकिन मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ।
उस प्लेन में इंटरेस्टेड हो? प्लेन चाहिए कि नहीं तुम्हें?
मानव के लिए
ایک بھارتی اخبار دا انڈین ایکسپریس کے مطابق انیل کہتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ ان سے پوچھتے تھے کہ وہ ابھی تک اتنے ینگ کیسے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے اس کردار میں ایک اور اداکار کو دیکھیں گے۔ انیل اس فلم میں رنویر سنگھ اور پریانکا چوپڑا کے والد کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ فلم کی کاسٹ میں انیل کپور، پریانکا چوپڑا، رنویر سنگھ کے ساتھ ساتھ فرحان اختر، انوشکا شرما اور شفالی شاہ بھی شامل ہیں۔ میوزک دیا ہے شنکر احسان لوائے نے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مرکزی کردار میں پلوٹو بھی شامل ہے۔ جی ہاں، یہ سب کا لاڈلا کردار ایک کتے نے نبھایا ہے، جسے سب اداکار اس فلم کا اصل ہیرو قرار دے رہے ہیں۔
You know my beautiful wife, پر آج اگر تمہارا ساتھ نہ ہو تو میں کچھ بھی نہیں۔
ایکٹنگ کیوں کر رہے ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا۔
یہ ہمارے پیرنٹس ہیں۔
کمل، ہی سو سویٹ۔ کروز پلان کیا ہے؟ میرے ہسبینڈ کو تو ہماری اینیورسری بھی یاد نہیں رہتی۔
تمہیں تمہارا ہسبینڈ کیسے یاد رہتا؟
ہر شادی میں پرابلمز ہوتے ہیں، ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھو۔
وہ آگے بڑھ کر ڈیوس مانگ رہی ہے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
کسی بھی جہاز پر چلی جاؤ، میرے بنا وہ کہیں نہیں جانے والا۔
اس کی شادی پکی ہو گئی ہے۔
To her? What?
کیا
तुम सच में ये शादी चाहते हो?
क्या तुम सच में ये डिवोर्स चाहती हो?
इस वक्त पाकिस्तान में जुमेरात की शब के 11:30, भारत में 12 और यहाँ वाशिंगटन की घड़ियों में जुमेरात की सपहर के 2:30 बजे हैं। खबरों के एक नए बुलेटिन के साथ अंजुम हेरल्ड गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान के वजीर दाखला ने यकीन दिलाया है कि मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को हर कीमत पर मुकम्मल कौमी इत्तेहाद के साथ शिकस्त दी जाएगी। उन्होंने एक बार फिर भारत के वजीर दिफा के متنازعہ بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بیان پاکستان کے اندر شرنگیزی کا ایک اعتراف ہے۔ بھارت ان الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر دفاع کے بیان سے یہ بات سب پر واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان میں بدامنی اور افراتفری پھیلانے کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں، لیکن ان کے بقول پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور عوام اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ بھارت کے وزیر دفاع منوہر پاریکر کی طرف سے رواں ماہ ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے دہشت گردی کا استعمال کرنے کی بات کی تھی۔ اس بیان پر پاکستان نے سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے اپنے اس موقف کی توثیق قرار دیا تھا کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گرد کارروائیوں میں مبینہ طور پر بھارتی خفیہ ایجنسی را ملوث ہے۔ جمعرات کو خیبر پختونخوا کے علاقے 4 صدا میں ایف سی کے تربیت مکمل کرنے والے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ دنیا پر واضح ہو گیا ہے کہ بہت سارے بم دھماکوں کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں۔
تو یہ جو لوگ اسلام کا نام لے کر اس ملک میں تشدد پھیلا رہے ہیں، افراتفری پھیلا رہے ہیں، یہ تو کسی کی کھٹ پتلیاں ہیں۔ ایک غیر ملکی وزیر دفاع کا بیان ہر ایک کی آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ اس کے پیچھے پیسہ کس کا لگ رہا ہے؟ اس کی اس کٹ پتلی کھیل میں پیچھے دھاگے کون کھینچ رہا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی ممالک ہیں جو پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے۔
چوہدری نثار نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں، مرکزی اور صوبائی حکومتیں، مسلح افواج اور عوام یکسو ہیں اور ان کے بقول یہ سب مل کر ملک کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ ایک روز قبل پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی کمیٹی برائے دفاع نے بھی بھارتی حکومت کے عہدیدار کے بیان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مذمتی قرارداد منظور کی تھی جس میں پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ اس معاملے کو اقوام متحدہ سمیت دیگر متعلقہ فورمز پر اٹھائے۔ بھارت کی طرف سے اپنے ہاں دہشت گردی کے واقعات میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے مبینہ طور پر ملوث ہونے کے علاوہ یہاں دہشت گردوں کے ذریعے درپردہ جنگ کے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں۔ تاہم پاکستان ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہتا رہا ہے کہ وہ خود دہشت گردی کا شکار ہے اور وہ اس ناسور کی تمام شکلوں میں مذمت کرتا ہے۔ پاکستان کے سیاسی و عسکری عہدیداروں کی طرف سے حالیہ ہفتوں میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بھارتی خفیہ ایجنسی را ملوث ہے۔ پاکستان کی طرف سے لگائے گئے الزامات کا تاحال بھارت کی طرف سے کوئی جواب سامنے نہیں آیا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اگرچہ بھارت کی طرف سے پاکستان کے تحفظات کا تاحال جواب نہیں آیا، لیکن وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بھارت کے تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ وزیر دفاع منوہر پاریکر کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ کہ پاکستان اس پر ضرورت سے زیادہ رد عمل ظاہر کرنے کی بجائے اپنے ملک میں موجود دہشت گرد گروپوں کا خاتمہ کرے۔ ایسے میں جب پاکستان کو ایٹمی طاقت بنے 17 سال مکمل ہو گئے ہیں، وزیر اعظم میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ جوہری دھماکوں کے بعد اب اقتصادی دھماکے کریں گے، یعنی ملک کو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ یوم تکبیر سے 200 اس دن کے حوالے سے اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
وزیر اعظم نے پاکستان کے جوہری دھماکوں کی 17ویں سالگرہ کے موقع پر ایک بیان میں کہا کہ ان کی حکومت اب ملک کو اقتصادی طاقت بنائے گی۔ 11 اور 13 مئی 1998 کو بھارت نے 5 جوہری دھماکے کیے تھے، جس کے جواب میں پاکستان نے 28 اور 30 مئی کو 6 جوہری دھماکے کیے۔ تاہم بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کی جوہری طاقت ملک کے دفاع کو مضبوط بنانے میں کوئی خاص کردار ادا نہ کر سکی۔ معروف ماہر جوہری طبیات اور امن کے فروغ کے لیے کام کرنے والے ڈاکٹر اے ایچ نیئر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ 1998 کے جوہری دھماکوں سے اب تک بہت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں جنہوں نے پاکستان کی دفاعی قوت کے بارے میں سوالات کو جنم دیا ہے۔ انہوں نے پاکستان کو درپیش اندرونی سلامتی کے چیلنجوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج کے حالات ملک کی کئی دہائیوں سے جاری پالیسیوں کا نتیجہ ہیں۔ ڈاکٹر اے ایچ نیئر کا کہنا تھا کہ دہشت گرد عناصر نے ملک کو بری طرح نقصان پہنچایا، جس سے تعلیم اور ترقی کا عمل متاثر ہوا۔
ہمارے اندر ایسے قوتیں پیدا ہوئی ہیں کہ جنہوں نے ہماری ریاست کو، ہماری پورے معاشرے کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ جو وہ لوگ ہیں کہ جن کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمارے ہزاروں فوجی شہید ہوئے ہیں، ہمارے 50,000 شہری ان کے دھماکوں سے ہلاک ہوئے ہیں، اور یہ سب جو اندرونی خلفشار پیدا ہوا ہے، اس کو ہمارے ایٹمی ہتھیار کسی صورت سے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پائے، نہ کر سکتے تھے۔
تاہم حکومت پاکستان اور جوہری مبصرین کا ماننا ہے کہ خطے میں طاقت کے توازن اور پائیدار امن کے لیے جوہری ہتھیار ضروری ہیں۔ وزیراعظم نواز شریف نے بھی اپنے بیان میں ملک میں دہشت گردی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایسی صورتحال کا مقابلہ کرنا اکیلے حکومت کے بس کی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس کی خاطر حکومت، عوام اور فوج کو متحد ہو کر مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ آج پوری پاکستانی قوم دہشت گردی کے مسئلے پر یکجان اور یک زبان ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں جمعرات کے روز مزید 8 افراد کو پھانسی دی گئی۔ پھانسی پانے والوں میں ایسے 3 افراد بھی شامل ہیں جن پر 17 سال قبل ملکی طیارہ اغوا کرنے کا الزام تھا۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کی قومی فضائی کمپنی پی آئی اے کا طیارہ اغوا کرنے کے جرم میں ملوث 3 ہائی جیکروں کو جمعرات کی صبح پھانسی دے دی گئی، جبکہ ملک کی مختلف جیلوں میں جمعرات ہی کو 5 دیگر مجرموں کی سزائے موت پر بھی عمل درآمد کیا گیا۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے 3 افراد نے 17 سال قبل 1998 میں تربت سے کراچی جانے والی قومی فضائی کمپنی کی ایک پرواز کو ہائی جیک کیا تھا۔ طیارے کے اغوا میں ملوث شاہ سوار اور صابر رند نامی مجرم کو حیدرآباد، جبکہ شبیر رند کو کراچی جیل میں پھانسی دی گئی۔ حکام کے مطابق ان تینوں کا تعلق بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے تھا، اور یہ تینوں مبینہ طور پر بھارتی ایجنٹ تھے۔ یہ مجرم تربت سے براستہ گوادر کراچی جانے والی پرواز میں گوادر سے سوار ہوئے، اور دوران پرواز انہوں نے پائلٹ کو طیارہ بھارت لے جانے کا حکم دیا۔ پی آئی اے کے اس فوکر طیارے میں کل 38 افراد سوار تھے، اور پائلٹ نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہائی جیکروں کو یہ کہہ کر طیارہ حیدرآباد ایئرپورٹ پر اتار لیا کہ اس میں ایندھن ختم ہو رہا ہے۔ رات گئے پاکستانی فوج کے کمانڈوز نے کاروائی کرتے ہوئے ان ہائی جیکروں کو طیارے سے گرفتار کر لیا۔ ان کی رحم کی اپیل مسترد ہونے کے بعد جمعرات کو ان کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا گیا۔ قتل کے مقدمے میں 5 دیگر مجرموں کو صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا کی جیلوں میں پھانسی دی گئی۔ رواں ہفتے ملک مختلف جیلوں میں 20 مجرموں کی پھانسی پر عمل درآمد کیا جا چکا ہے۔ حال ہی میں بلوچستان کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے ایک بیان میں کہا کہ صوبائی حکومت نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی کاروائیوں کے دائرہ کار کو وسعت دی ہے۔
قوم کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان سے ہم اس دہشت گردی کا خاتمہ لے کے دم لیں گے، اور دہشت گردوں کے جو ٹھکانے ہیں ان کو تباہ کریں گے، اور ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ پرامن شہری بن جائیں اور ہتھیار ڈال کر حکومت کے پاس، اور ایک دفعہ پھر ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آ جائیں اور ہتھیار ڈال دیں حکومت کے پاس اور مین اسٹریم میں شامل ہو جائیں، نہیں تو اپنے انجام کے لیے یقیناً تیار ہوں۔
واضح رہے کہ ملک بھر میں دہشت گردوں کے خلاف بھرپور آپریشن جاری ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر نے جمعرات کے روز دفاعی عہدیداروں سے کہا ہے کہ عراق میں حکومت نواز سیکیورٹی فورسز کی تربیت اور انہیں آلات اور ساز و سامان وغیرہ فراہم کرنے کی کوششوں میں تیزی لانے کے طریقوں پر غور کریں۔ اس بارے میں ایک رپورٹ۔ امریکی وزیر دفاع نے اپنے ہمراہ ایشیا کے دورے پر گئے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عراق میں انبار صوبے کا عسکریت پسندوں کے زیر قبضہ جانے جیسے حالیہ واقعات ایک اہل زمینی شراکت دار کی ضرورت کو ظاہر کرتے ہیں۔ امریکہ گزشتہ اگست سے داعش کے خلاف فضائی کاروائیاں کر رہا ہے، لیکن ابھی تک وہاں زمینی فوج بھیجنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ایش کارٹر نے رمادی کی شکست کے بعد عراقی فوج کے عزم پر سوال اٹھایا ہے، جس کی وجہ سے وائٹ ہاؤس کو داعش کے خلاف عراقی حکومت کی حمایت کا دوبارہ سے اعادہ کرنا پڑا۔ جمعرات کے روز ایش کارٹر کا کہنا تھا کہ میدان جنگ میں تربیت اور ساز و سامان کی فراہمی میں تیزی لانے سے عراقی فوج میں کارروائی کرنے کا اعتماد بڑھے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کوشش میں سنی لڑاکوں کو بھی لڑائی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایش کارٹر نے کہا، میرے خیال میں ایک بہت ہی اہم اور خصوصی راستہ یہ ہے کہ لڑائی میں سنی قبائل کو شامل کیا جائے۔ اس کے معنی ہیں کہ انہیں تربیت اور ساز و سامان فراہم کیا جائے۔ بدھ کے روز وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری جوش ارنسٹ کا کہنا تھا کہ امریکہ کو یقین ہے کہ رمادی میں جاری لڑائی کے لیے تمام فرقوں پر مشتمل فورس تشکیل دینے کی ضرورت ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ عراق ایک بہت ہی تنوع رکھنے والا ملک ہے، جسے اس مخصوص خطرے سے نمٹنے اور پھر وہاں اپنے قدم جمائے رکھنے کے لیے متنوع عناصر کی ضرورت ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ سابق امریکی سینیٹر رک سینٹورم ریپبلکن امیدواروں کے اس پہلے ہی سے ایک پرہجوم میدان میں اتر آئے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ وہ سن 2016 کے ریپبلکن صدارتی نامزدگی کے حصول کی کوشش کریں گے۔ اس بارے میں سمیٹا پی ناڑووال کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
مشرقی ریاست پنسلوینیا میں اپنے لڑکپن کے گھر کے قریب واقع ایک فیکٹری میں گفتگو کرتے ہوئے 57 سالہ سابق رکن کانگریس نے صدارتی سیاست میں دوسری بار اپنی شمولیت کا اعلان کیا۔
I am proud to stand here among you and for you, the American workers who have sacrificed so much, to announce that I am running for president of the United States.
مجھے فخر ہے کہ میں یہاں آپ کے درمیان اور آپ کے لیے، ان امریکی کارکنوں کے لیے جو اتنی زیادہ قربانیاں دے چکے ہیں، یہ اعلان کرنے کے لیے کھڑا ہوں کہ میں امریکہ کے صدر کے لیے مقابلے میں شامل ہو رہا ہوں۔ یہ الفاظ تھے مسٹر سینٹورم کے، جن کا شمار ملک کے ان ممتاز ترین سماجی قدامت پسندوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کا بیشتر حصہ قدامت پسند عیسائی خاندانی اقدار کی وکالت کے لیے وقف کیا ہے۔ اپنے اعلان کے دوران انہوں نے خود کو بڑی حکومت سے دور رکھنے کی کوشش کی۔
ورکنگ فیملیز ڈونٹ نیڈ انادر پریزیڈنٹ ٹائیڈ ٹو بگ گورنمنٹ اور بگ مانی۔
ریپبلکن صدارتی امیدوار سینٹورم کہہ رہے ہیں کہ کارکن خاندانوں کو ایک اور ایسے صدر کی ضرورت نہیں ہے جو بڑی حکومت یا بڑی رقم سے منسلک ہو، اور آج وہ دن آ گیا ہے کہ جب ہم جوابی مقابلہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے مسٹر سینٹورم کے، جنہوں نے پہلے امریکی ایوان نمائندگان میں اور پھر 2007 تک امریکی سینٹ میں پنسلوینیا کی نمائندگی کرنے کے بعد سن 2012 میں ریپبلکن نامزدگی کے لیے کوشش کی تھی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی نائب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ جب تک یوکرین کے رہنما اصلاحات کے سلسلے میں مخلص رہیں گے، تب تک امریکہ ان کی حمایت جاری رکھے گا۔ وہ بدھ کے روز واشنگٹن میں ایک تھنک ٹینک کی منعقدہ تقریب میں بات کر رہے تھے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ۔ تھنک ٹینک بروکنگ انسٹیٹیوشن کی جانب سے منعقدہ تقریب میں بات کرتے ہوئے جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ جب سے یوکرین کا بحران شروع ہوا ہے، تب سے امریکہ نے اس ملک کو مالی معاونت کی مد میں $470 ملین فراہم کیے ہیں۔ نائب صدر جو بائیڈن نے کہا، مزید دوران گزشتہ سال $1 ارب قرضے کی ضمانت دی گئی تھی، اس کے علاوہ اس مہینے بھی $1 ارب قرضے کی ضمانت دی گئی ہے، اور اگر یوکرین اصلاحات کے راستے پر گامزن رہا تو اس سال کے اواخر میں مزید $1 ارب قرضے کی ضمانت دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی امداد روسی جارحیت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے انسانی بحران کے براہ راست حل کے لیے دی گئی اور یہ جاری رہے گی۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا، یہ خالصتاً ہمارے اپنے مفاد میں ہے، اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ یہ پوری دنیا کے مفاد میں ہے، کیونکہ جب یوکرین ایک خوشحال جمہوری آزاد اور اصلاحات پسند ملک کے طور پر ابھرے گا، تو پھر اسے نہ تو ڈرایا جا سکتا ہے اور نہ مجبور کیا جا سکتا ہے۔ امریکی نائب صدر کا کہنا تھا کہ یہی وہ سب کچھ ہے جس کے لیے یوکرین کے عوام اپنی جانیں دے رہے ہیں، اور ایک روز یہ سرحد پار روسیوں کے لیے ایک مثال بنے گا، جو یہ دیکھیں گے کہ جب ایک ملک اصلاحات کے راستے پر چل نکلتا ہے تو پھر کیا کچھ ممکن ہوتا ہے۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن یہ جوا کھیل رہے ہیں کہ وہ مغرب، یورپی یونین اور نیٹو کے مقابلے میں زیادہ عرصے تک یوکرین کی مدد کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس کے اقدامات کو ریاستی پشت پناہی میں چلنے والے خاصے جا رہے پروپیگنڈے کی معاونت حاصل ہے جو بڑی سرعت سے گمراہ کن خبریں پھیلا رہا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ بنگلہ دیش میں ان خواتین اور لڑکیوں کے خلاف جو پسماندہ علاقوں میں رہتی ہیں بڑے پیمانے پر گھریلو تشدد کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں ایمی یی کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
ڈھاکہ کے ایک پسماندہ علاقے میں 10 افراد چھوٹے چھوٹے گھروں کے درمیان، جن کی چھتیں ٹین کی بنی ہیں، ایک پتی سے گلی میں بیٹھے ہیں۔ خواتین بھی موجود ہیں جو سروں پر رنگ برنگی چادریں اوڑھے ہوئے ہیں، اور وہ چار مردوں کے برابر چٹائی پر بیٹھی ہیں اور ان دو خواتین ہیلتھ ورکرز کی باتیں سن رہی ہیں جو جنسی طور پر لگنے والی بیماریوں وغیرہ کے بارے میں بتا رہی ہیں اور ان سے متعلق تصاویر دکھا رہی ہیں۔ یہ حیرت انگیز حد تک کھلا ہوا تبادلہ خیال اس پروگرام کا حصہ ہے جسے شوقی کا نام دیا گیا ہے، جس کا مقصد ڈھاکہ کے 15 پسماندہ علاقوں میں صحت کو بہتر بنانے اور خانگی اور جنسی تشدد ختم کرانے کے لیے تجاویز دینا ہے۔ اس پروگرام کے تحت، جس کا اہتمام متعدد غیر منافع بخش تنظیموں نے کیا ہے، قانونی مدد، صحت سے متعلق مشورے اور جھگڑے فساد وغیرہ سے بچنے جیسے موضوعات پر نشستیں کرانے کی پیشکشیں بھی کی گئی ہیں۔ یہ پروگرام پسماندہ علاقوں میں رہنے والے مقامی لوگوں کے لیے ہے۔ ان لوگوں میں شامل مرد بیشتر آٹو رکشہ ڈرائیور یا تعمیراتی مزدور ہیں، جبکہ خواتین درزی کا کام کرنے والی، چھوٹی دکاندار اور گھریلو ہیں۔ یہ سب رضاکار ہیں جنہوں نے تبدیلی کے عمل میں حصہ لینے کے لیے آمادگی ظاہر کی اور جو جنس کی بنیاد پر تشدد کے خلاف کمیونٹیز میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے 1500 تبدیلی کے کارکنوں کو 45 پیشہ ور کمیونٹی ورکرز تربیت دے رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں جنس کی بنیاد پر گھریلو تشدد بہت عام ہے اور غریبوں میں شوہروں کی جانب سے بیویوں کے ساتھ مار پیٹ اور جذباتی زیادتیاں عام بات ہیں، لیکن شوقی پروگرام کے تحت مرد اور عورتیں یہ بات سیکھ رہے ہیں کہ زیادتی قابل قبول نہیں ہے اور غیر قانونی بھی ہے۔ چھوٹے گروپوں کے اجلاسوں میں بہت سی عورتیں اور لڑکیاں پہلی بار اپنے حقوق کے بارے میں جان رہی ہیں۔ بنگلہ دیش میں جنس کی بنیاد پر تشدد کے خلاف جدوجہد میں مشکلات کے باوجود شوقی پروگرام یہ امید پیدا کر رہا ہے کہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ عمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ آج کے اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کے اندر ہوم لیس یعنی بے گھر افراد کیسے گزر بسر کرتے ہیں اور سسٹم میں ان کے لیے کیا آسانیاں رکھی گئی ہیں۔ امریکہ میں بے گھر افراد کے لیے یا ایسے افراد کے لیے جو اپنے لیے چھت کا بندوبست نہیں کر سکتے، شیلٹر ہومز تو موجود ہیں، مگر یہاں آنے والوں کو زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ قیام کی اجازت دی جاتی ہے۔ عام طور پر یہ مدت کسی شخص کے لیے زندگی کے از سر نو آغاز کے لیے کافی نہیں ہوتی اور یوں ان میں سے بہت سے ایک بار پھر واپس سڑک پر آ جاتے ہیں۔ فلاڈیلفیا میں ایک غیر منافع بخش ادارہ بے گھر افراد کو چھت سے آگے کی سروسز کی پیشکش کر رہا ہے۔ ویسٹ فلاڈیلفیا میں تعمیراتی کارکن ایک نئے گھر کے بیرونی دروازے میں کیل ٹھونک رہے ہیں، لیکن یہ 24 یونٹوں پر مشتمل عمارت پہلے سے ہی بھر چکی ہے۔ یہ عمارت اچیویبلٹی کی ملکیت والی کئی عمارتوں میں سے ایک ہے۔ اچیویبلٹی ایک غیر منافع بخش ادارہ ہے جو سنگل پیرنٹ فیملیز یعنی باپ یا اکیلی ماں کے ساتھ رہنے والے بچوں کو سستی رہائش فراہم کرتا ہے۔ مارکس ایلن اس ادارے کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ بہت سے خاندان جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ برے حال میں ہوتے ہیں۔ وہ یہاں سر چھپانے کے لیے، جگہ حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کہیں گے، کچھ بھی کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس 3 یا 4 بیڈ روم کے گھر ہیں، رو ہاؤسز ہیں، یعنی مشترکہ راہداری والے گھر جو پورے ویسٹ فلیڈلفیا میں پھیلے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کہ کوئی بھی خاندان یہاں آ کر بس رہنے لگ جائے۔ مثلا جس عمارت کو حال ہی میں مرمت کیا گیا ہے، یہاں کے مکینوں کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو نئے سرے سے استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایلن بتاتے ہیں کہ اچیویبلٹی کے مکینوں کو ادارے کے خود انحصاری یا خود کفالت کے پروگرام میں بھی شامل ہونا پڑتا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد لوگوں کو خود احتسابی سے بھی آگاہ کرنا ہے۔ اس پروگرام کے تحت مکینوں کو چھت کے عوض معمولی کرایہ یا فیس ادا کرنا ہوتی ہے، انہیں باہر پارٹ ٹائم کام بھی کرنا ہوتا ہے، اور ہر سال کالج کی سطح پر کم از کم 5 کلاسوں کے لیے داخلہ بھی لینا پڑتا ہے۔ 36 سالہ ایلینا کہتی ہیں کہ یہ پروگرام عزم و ہمت کا متقاضی ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو خاندان، کام اور تعلیم میں توازن قائم رکھنا پڑتا ہے۔ یہ ایک چیلنج ہے، یہ ایک چیلنج ہو سکتا ہے کیونکہ سب کچھ اب آپ پر ہے۔ ہارورڈ بیرو نے اسی خود کفالت کے پروگرام کے تحت 4 سال قبل گریجویشن کی۔ ماضی میں منشیات کے کاروبار کرنے والے اس شخص کا کہنا ہے کہ ایک بار پھر اسکول جانا سڑک پر رہنے سے بھی زیادہ خوفناک لگتا تھا۔ گولیوں کی گھن گرج، جرائم اور زندگی کو خطرات، یہ میری روزمرہ زندگی کا حصہ تھے۔ کالج واپس جانے کا خیال ہی ڈراؤنا تھا، بڑی عجیب سی بات لگتی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرا اس جگہ سے کوئی واسطہ نہیں ہو سکتا، یہ جگہ میرے لیے نہیں بنی ہے۔ لیکن اسی ہارورڈ بیرو نے آخراً ماسٹر ڈگری حاصل کر لی، اور وہ بھی ہیومن سروسز میں۔ میری پہلی جدوجہد تو یہ یقین قائم کرنا تھا کہ میں بھی ایسا کر سکتا ہوں، مطلب پھر سے کالج جانا اور ڈگری حاصل کر لینا، مجھے یقین نہیں آتا۔ بیرو اب اچیویبلٹی کے ساتھ بطور معلم کام کرتے ہیں، اور وہ الکوہل کے عادی رہائشیوں کی تربیت کرتے ہیں۔ خود کفالت کا یہ پروگرام معاشی ذمہ داریوں، بچوں کی پرورش کے ہنر اور خود احتسابی کے بارے میں بھی تعلیم دیتا ہے۔ اچیویبلٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مارکس ایلن کہتے ہیں کہ سستی رہائش اور تعلیم تک رسائی غربت کی چکی سے نکلنے میں زبردست کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سینکڑوں افراد اچیویبلٹی کے گریجویٹ ہو چکے ہیں، اور اب وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں۔ میتھیو میٹریلو کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔ ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ سامعین، مرغن اور تلی ہوئی چیزیں، مثلاً برگر، فرائڈ چکن اور فرینچ فرائز بچوں کے پسندیدہ کھانوں میں شامل ہیں، لیکن کیا ہر روز برگر اور فرائڈ چکن کھانے سے بچوں کی تعلیمی کارکردگی خراب ہو سکتی ہے؟ اس بارے میں نئی تحقیق کہتی ہے کہ مرغن کھانے بچوں کی ذہنی استعداد پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ادراکی سائنس سے وابستہ محققین کی ٹیم نے پتہ لگایا ہے کہ کولیسٹرول اور چکنائی سے بھرپور غذائیں بچوں میں دماغ کے کام کرنے کی رفتار کو سست کر دیتی ہیں، جس سے ان میں سیکھنے کی صلاحیت خراب ہو سکتی ہے۔ تحقیق کے مطابق جو بچے سیچوریٹڈ چربی والی غذائیں کھاتے تھے، ان میں سوچ و فکر اور جوابی ردعمل کی رفتار سست تھی، اور ان بچوں میں چیزوں کو یاد کرنے کی صلاحیت بھی کمزور تھی۔ تجزیاتی رپورٹ میں محققین نے دیکھا کہ مرغن غذائیں کھانے والے بچوں نے ایک گیم ٹاسک کے دوران خراب کارکردگی کا مظاہرہ کیا، خاص طور پر کسی بھی ردعمل سے نمٹنے کے لیے ان کی رفتار انتہائی سست تھی۔ بچوں میں سیکھنے کے عمل کے لیے ضروری ذہنی کیفیت کی جانچ کے لیے سائنسدانوں نے 7 سے 10 برس کے 150 بچوں کو بھرتی کیا، جنہیں حکمت عملی کے متقاضی کھیل کھیلنے کو دیا گیا، جو رنگوں اور اشکال کی مدد سے سیکھنے کے ایک پیٹرن پر مشتمل تھا۔ یہ کھیل بچوں کی ادراکی صلاحیتوں کے معائنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ فہم اور ادراک اصل میں توجہ اور معلومات کو استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کرنے یا حکمت عملی طے کرنے کی صلاحیت ہے۔ محققین نے بعد میں بچوں کی کارکردگی کا موازنہ کھانے کی اس ڈائری کے ساتھ کیا جو بچوں نے والدین کے ساتھ مل کر مکمل کی تھی۔ نتیجے سے پتہ چلا کہ چربی والی غذائیں کھانے والے بچوں نے کھیل میں بدلتی ہوئی حالت کے تحت ردعمل میں تاخیر کی۔ محققین نے نتائج پر اثر انداز ہونے والے دیگر عوامل مثلاً عمر، جنس، سماجی و اقتصادی حیثیت، بچوں کا آئی کیو اور جسم میں مشق کے دوران آکسیجن کی شرح کے علاوہ بچوں کا بی ایم آئی شامل کرنے کے بعد دیکھا کہ چربی کھانے والے بچوں کا جوابی ردعمل کافی سست تھا۔ جرنل ایپیٹائٹ میں ماہرین نے تحریر کیا ہے کہ فہم و ادراک سے متعلق صلاحیتیں ہماری روزمرہ زندگی کے نقطۂ نظر کو تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ مہارت ہماری عام زندگی میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ محققین نے کہا کہ مطالعے سے ظاہر ہوا کہ جو بچے ایسی غذائیں کھا رہے تھے جن میں چکنائی اور کولیسٹرول زیادہ تھا، ان میں کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے لچکدار نقطۂ نظر اپنانے کی صلاحیت متاثر ہوئی تھی، جو خاص طور پر علمی چیلنجوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح ورجینیا ٹیک کالج آف ایگریکلچر کی ایک تحقیق سے ثابت ہوا تھا کہ 5 روز لگاتار مرغن غذائیں کھانا جسم میں میٹابولزم کو تبدیل کر دیتا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خلائی گاڑی ڈسکوری سے 25 برس قبل ہبل نامی خلائی دوربین نصب کی گئی تھی، جس میں مختلف نوعیت کے چمکتے ہوئے اوزار لگے ہوئے تھے جن کا مقصد کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھانا تھا۔ اب تک ہبل ٹیلیسکوپ خلا سے حیرت انگیز تصاویر بھیجنے میں کامیاب رہی ہے۔ جان گرینسفیلڈ ہبل کے خلا نوردوں اور ناسا کے سائنس مشن ڈائریکٹوریٹ کے معاون منتظم ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہبل نے سائنس کے میدان میں نئے باب کا اضافہ کیا ہے اور اس کی جانب سے کی جانے والی دریافت سے کائنات کی وسعت اور حسن کو آشکار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ برسوں کے دوران سماوی نظاموں کی پورے سراریت سے مزید پردے اٹھتے رہیں گے۔ ہبل نے نظام شمسی کی تصویر کشی کی ہے، جس کے نتیجے میں فلک شناسی کے نئے دورست زاویے کھل چکے ہیں۔ ہبل کی تحقیقات نے کائنات میں خلائی وسعتوں کے تقریباً ہر زاویے سے دستیاب علم میں اضافہ کیا ہے، جس میں فلکی نظام کے وسیع تر ہونے اور تیز تر حرکت کی شرح، بگ بینگ کے فوری بعد اوائلی کہکشاؤں کی تشکیل کا عمل اور مختلف ستاروں کی کیمیائی ترکیب اور دیگر سیاروں پر ممکنہ سکونت سے متعلق انکشافات شامل ہیں۔ ابتدا میں منصوبہ یہ تھا کہ 2005 میں یہ مشن ختم کر دیا جائے گا، تاہم خلائی گاڑی کے 5 مشنز کے بعد بھی یہ اتنا ہی تنومند منصوبہ ہے۔ ہبل کی ویب سائٹ میں بتایا گیا ہے کہ ابتدا کے مقابلے میں اس وقت ان میں نئے اور بہتر آلات کی دستیابی اور تنصیب، کمپیوٹروں اور دیگر آپریٹنگ سسٹم کی بہتر کارکردگی اور استعداد کار شامل ہیں، اور اس عشرے کے اختتام تک یہ کارکردگی جاری رہنے کی توقع ہے۔ ہبل سے متعلق تعلیمی مواد سے سالانہ 5 لاکھ سے زائد اساتذہ اور 60 لاکھ طالب علم استفادہ کر رہے ہیں۔ اور ادھر امریکی خلائی ادارے ناسا کا خلائی جہاز ڈان مریخ اور مشتری کے درمیان واقع چھوٹے سیارچے سریس کے مدار میں داخل ہو گیا ہے۔ ناسا نے جمعے کو اس بات کی تصدیق کی کہ ڈان پہلا خلائی جہاز ہے جو مریخ اور مشتری کے درمیان واقع اس چھوٹے سیارچے کے مدار میں اس کی سطح سے 61,000 کلومیٹر دور اس کی کشش ثقل کے حصار میں آیا ہے۔ ناسا کے جاری کردہ بیان کے مطابق ناسا کی جیٹ پروپلشن لیبورٹریز کو ڈان سے سگنل موصول ہوا، یہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ خلائی جہاز منصوبے کے مطابق مدار میں داخل ہو گیا ہے۔ ڈان کے چیف انجینئر اور مشن ڈائریکٹر مارک ریمن کا کہنا ہے کہ 7.5 برس میں 4.9 اربع کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ڈان 1801 میں دریافت ہونے والے اس چھوٹے سیارچے سریس تک پہنچا ہے۔ ناسا کے مطابق ڈان کے ذریعے لی گئی تازہ ترین تصویر سے پتہ چلتا ہے کہ سریس چاند کی طرح کا سیارچہ ہے، کیونکہ ڈان اس وقت سورج کی دوسری جانب تھا۔ سائنسدانوں کو یقین ہے کہ جب اپریل کے وسط میں ڈان سریس کے دوسرے تاریخ رخ پر آئے گا تو اس سیارچے کا روشن رخ بھی موصول ہو جائے گا۔ ڈان مشن امریکہ، جرمنی اور اٹلی کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، वॉशिंगटन। इस वक्त पाकिस्तान में जुमेरात की शब के 12, भारत में 12:30 और यहाँ वॉशिंगटन की घड़ियों में जुमेरात की सपहर के 3 बजा चाहते हैं। इसके साथ ही हमारा ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। हमारे इस प्रोग्राम के एडिटर थे असद हसन, प्रोड्यूसर बीटो मीर और साउंड इंजीनियर सुलेमान तारेवर। अपने मेज़बान अंजुम हैरल्ड गिल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।